نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مجاہدہ. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نفس کی اصلاح ہو, وہ ٹھیک ہو جائے, اس کا دل صاف ستھرا ہو جائے, اس کے دل کا تزکیہ ہو جائے, تو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپائے. اس کو میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں یا مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک شخص انفٹ ہے, انفٹ ہے جسمانی اعتبار سے, کمزور ہے, مسلز پٹھے سب کمزور, اس کا ہارٹ بھی کمزور ہے, اس کے پھیپھڑے بھی کمزور, اس لیے کہ زیادہ چلنے پھرنے کا دوڑ بھاگ کا کام وہ کرتا ہی نہیں, اور وہ فٹ ہونا چاہتا ہے. تو کسی بھی ماہر کے پاس وہ جائے گا, وہ اس کو یہی کہے گا کہ فٹ ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ چلنا پھرنا شروع کرو, آپ دوڑنا بھاگنا شروع کرو. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں طاعت لانے کے لیے طاعت کرنی پڑتی ہے. ایک حصی مثال ہے کہ فٹ ہونے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے ہم دوائی کھائیں گے, کوئی سیرپ پیئیں گے, کوئی خاص غذا کھائیں گے 6 مہینے تک اور اچانک فٹ ہو جائیں گے, اور پھر فٹ ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبح کو نکلیں گے اور 6 کلومیٹر کا رن لگا کر کے آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. فٹ ہونے کے بعد آدمی چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے, مگر فٹ ہونے کے لیے یہی چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا ضروری ہے. تو روحانی اعتبار سے صحت یاب ہونے کے بعد انسان طاعت کو بجا لانے پر قادر ہو جاتا ہے, لیکن طاعت کو بجا لانے پر قادر ہونے کے لیے طاعت ہی میں لگنا پڑتا ہے. تو دوسرا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مجاہدہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنا. فجر کی نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے, بچو اس سے, اس سے بچو. اب ظاہر ہے کہ اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے, اب اٹھ گئے تو وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے, وضو کر لیا مسجد میں آنا بہت مشکل لگتا ہے, مسجد میں آ گئے تو دل یہ کرتا ہے کہ 2 سنت چھوڑ کر کے ہم 2 فرض ہی میں داخل ہو جائیں. یہی کرنا ہے ٹھیک ہونے کے لیے, یہی کرنا ہے کہ جبر کر کے اٹھو, جبر کر کے وضو کرو, جبر کر کے 2 سنت بھی پڑھو اور جبر کر کے 2 فرض بھی ادا کرو. اللہ تعالی شانہ کے حکم کو بجا لانے میں نفس جہاں سستی کرے وہاں نفس کو مجبور کرو. اور اللہ تعالی کے احکام 2 قسم کے ہیں. کچھ احکام وہ ہے جن میں ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور کچھ احکام وہ ہے جہاں ہمیں کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو جہاں کرنا ہے وہاں اپنے آپ کو جبر کر کے کرو, اور جہاں بچنا ہے وہاں اپنے آپ کو جبر کر کے بچاؤ. جیسے راستے میں چل رہے ہیں تو بد نظری سے بچنے کا حکم ہے, تو چلتے چلتے ایک عورت آئی نظر جھکا لی, دوسری عورت آئی نظر جھکا لی, تیسری عورت آئی نظر, یہ جو بار بار نظر جھکا رہے ہیں یہ مجاہدہ ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ مجاہدہ ہے, اور اس مجاہدے پر سب کچھ مرتب ہوتا ہے. تو کام تو اصل ایک ہی ہے, مجاہدہ. اب مجاہدے کے کچھ حصے کو کوئی بجا لائے گا تو اس کو اس کا تزکیہ ہوگا مگر کامل نہیں. اس لیے کہ یہاں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سال ہا سال سے مجاہدہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, نہ چاہنے کے باوجود بھی فجر پڑھ رہے ہیں, جبر کر کے پڑھتے ہیں. یعنی عقل تو کہتی ہے کہ پڑھنا ہے مگر نفس منع کرتا ہے, یار سوئے رہو نا آج, پھر بھی جاتے ہیں. تو ان کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ہم تو مجاہدہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں, پھر بھی ہمارا تزکیہ کیوں نہیں ہوا, ہمیں ایسی اللہ کی معرفت کیوں نصیب نہیں ہوئی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ مجاہدہ پورا نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھنے والا مجاہدہ تو کر رہے ہیں, بد نظری سے بچنے والا مجاہدہ نہیں کر رہے ہیں. تو مجاہدہ پورا نہیں ہوا. تو ڈاکٹر دو گولیاں دے, ایک کو آپ استعمال کرے دوسری کو چھوڑ دے, تو شفا کیسے ہوگی؟ پورا مجاہدہ کرنا ہے. غیبت جو ہے, غیبت, یہ غیبت جو ہے اس کا بھی لطف آتا ہے, اس لیے وہ بہت کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بول ہی دیتا ہے, یہ بھی مجاہدہ ہے غیبت سے بچنا. اس لیے کہ غیبت اختیاری ہے. تو شریعت مطہرہ میں جتنی چیزوں کو فرض کیا گیا ہے, جتنی چیزوں کو واجب کیا گیا ہے, ان سب کو بجا لانا, اور جتنی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے, یا جتنی چیزوں کو مکروہات تحریمی قرار دیا گیا ہے, ان سب چیزوں سے بچنا, یہ اصل مجاہدہ ہے. یہ مجاہدے کا پہلا درجہ. اور پھر مجاہدے کا دوسرا درجہ آتا ہے کہ دل نہیں چاہتا پھر بھی سنت کو بھی بجا لاتا ہے, دل نہیں چاہتا پھر بھی مستحب کو بھی بجا لاتا ہے, دل نہیں چاہتا پھر بھی نفل کو بھی بجا لاتا ہے, اور دل نہیں چاہتا پھر بھی مکروہ تنزیہ سے بھی بچتا ہے. یہ مجاہدہ ہے, یہ مجاہدہ, اسے کہو, اسی کو تقویٰ بھی کہتے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے بتکلف تقوی کا. اور آدمی جب یہ مجاہدہ کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, دونوں درجوں کا مجاہدہ کرے تو جلدی نفس قابو میں آئے گا. دونوں, جیسے ایک طالب علم ہے تو اسے سبق یاد نہیں ہوتا, تو مطالعہ کے 2 گھنٹے ہیں, یہ کمپلزری مطالعہ ہے مدرسے میں روزانہ, تو ان 2 گھنٹوں میں مجاہدہ کرے گا. یہ کمپلزری مجاہدہ ہے. مجاہدے کا مطلب یہ کہ ان 2 گھنٹوں میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرے گا بلکہ دل لگا کر, تو اسے یاد ہونا شروع ہو جائے گا, ایک ایک صفحہ روزانہ یاد ہو جائے گا. اور یہ کمپلزری مجاہدہ 2 گھنٹے کا ہے. اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد آپشنل مجاہدہ بھی کرتا ہے, 1 گھنٹہ اور بیٹھتا ہے تو 1.5 صفحے یاد ہو جائیں گے, تو ترقی جلدی ہوگی. اس لیے سالک جو ہے, سالک جو کہ طالب عشق الہی ہے یا طالب مولا ہے, وہ صرف فرض مجاہدے میں اکتفا نہیں کرتا, اس کو تو طلب ہوتی ہے کہ کب اللہ میرا ہو جائے, کب میں اللہ کو اپنا بنا لوں, تو وہ پھر آپشنل مجاہدہ بھی کرتا ہے. اس لیے سالک جو ہے سفر میں ہوتا ہے تب بھی سنتیں نہیں چھوڑتا, اور سالک جو ہے وہ نوافل نہیں چھوڑتا, سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوڑتا, نوافل بھی نہیں چھوڑتا, اشراق بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, چاش بھی پڑھتا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میری ترقی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان سب کاموں کو کرنے کے لیے بھی دل نہیں آمادہ ہوتا, پھر بھی جبر کر کے آدمی کرتا ہے. تو یہ جو مجاہدہ ہے, مجاہدہ, یہ مجاہدہ کرتے 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 نفس جو ہے وہ ٹرین ہوتا ہے, نفس پامال ہوتا ہے, اور وہ اماریت سے نکل کر لوامیت پہ آتا ہے اور لوامیت سے نکل کر اطمینان کے مقام پر پہنچتا ہے. اور جب اطمینان کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر یہ مجاہدہ تو رہتا ہے لیکن اتنا سخت نہیں, مجاہدہ تو رہتا ہے لیکن اتنا سخت نہیں, اتنا سخت نہیں. جیسے ایک استاد ہے وہ 3 گھنٹے سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو خود اسے ذوق ہے اور شوق ہے سبق پڑھانے کا, مگر ایسی جماعت کو لے کر کے بیٹھتا ہے جو پڑھنا نہیں چاہتی, تو پڑھانے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی انسان کا ایک جسم ہے, دماغ ہے, جو تھکتا ہے. تو مجاہدہ تو کرنا پڑتا ہے. 2 گھنٹے کے بعد اس کا دل یہ چاہے گا کہ سبق بند کر دوں, اب اس کو 1 گھنٹہ اور پڑھانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. وہ ہلکا پھلکا مجاہدہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو جماعت یاد نہیں کر رہی ہے, پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, شرارت کرتی ہے, ان کو کنٹرول کرنا, ان کے پیچھے دماغ پاشی کرنا, یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. اب جو یہ جماعت جو ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کی محنت کے بعد قابو میں آ جاتی ہے تو یہ مجاہدہ ختم ہو گیا, اب صرف اپنا مجاہدہ باقی رہ گیا. یہ استاد جو شروع کے 6 مہینے تک سبق پڑھانے کو بہت مشکل پا رہا تھا, وہ ایسا ہی سمجھے گا کہ بالکل آسان ہو گیا, اب کوئی مجاہدہ نہیں. حالانکہ ہے مجاہدہ, 2 گھنٹے کے بعد اسے جب تاب ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ میں اب سبق بند کر دوں, پھر بھی وہ پڑھاتا رہتا ہے, مجاہدہ تو ہے. تو اسی طرح شروع شروع میں جب مجاہدہ کرتا ہے اعمال کو بجا لانے کا, تو اس میں جو خود کا ایک جسمانی تقاضا ہوتا ہے اس کی وجہ سے تاب محسوس ہوتا ہے بدن کا, دماغ کا, لیکن اصل وہ جو نفس شریر ہے اسے کنٹرول کرنے کے پیچھے بہت محنت جاتی ہے. اور جب وہ نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے یہ محنت ختم ہو جاتی ہے. تو مجاہدہ تو اس کے بعد بھی رہتا ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا کہ مجاہدہ ہے, اسی لیے اس کے بعد جو ہے وہ سالک یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ عمر شرعیہ عمر طبیعیہ بن گئی, عمر پہلے عمر شرعیہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے لیکن کیا وہ عمر طبیعیہ ہو گئی. لیکن مجاہدہ تو رہتا ہے لیکن اتنا ہلکا پھلکا کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں بھی اگر سالک جو ہے نظر نہیں رکھے گا تو پھسل سکتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے, بہت سے نئے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرے, اور پرانے ساتھی جو ایک ہی بات بار بار سنتے رہتے ہیں وہ اس موضوع پہ آتے ہیں تو یہ تو سن لیا ہے. بھئی علم میں ہے آپ کے, عمل میں ہے یا نہیں وہ دیکھو, عمل میں لانا ہے. مجاہدہ اصل چیز ہے, اصل چیز جو ہے وہ مجاہدہ ہے, یہ اصل رکن ہے مجاہدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ اللہ فرماتے ہیں, والذین جاہدوا فینا, جو ہماری خاطر مجاہدہ کرے گا. مجاہدے کا کیا معنی؟ نفس کے نہ چاہنے کے باوجود فرض کو ادا کرے گا, واجب کو ادا کرے گا, گناہ سے بچے گا, سنن کو ادا کرے گا, مستحبات سے کو ادا کرے گا, نوافل کو ادا کرے گا, مکروہات تنزیہیہ سے بچے گا. لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بھی ضرور ان کی ہمارے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے. پھر اللہ تعالی شانہ مدد فرماتے ہیں, رہنمائی خود فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ. اور جب اللہ ہماری رہنمائی فرمائے پھر کیسے مشکل ہوگا. تو یہ شروع والا مجاہدہ جو ہے, مجاہدہ یہ حقیقی مجاہدہ ہے, اس کے بعد ہلکا پھلکا وہ مجاہدہ جیسے لگے گا بھی نہیں. یہ شروع کا جو مجاہدہ ہے اسے بھی آپ تقویٰ کہیں گے, اور یہ تقویٰ جو ہے شروع کا یہ بتکلف تقویٰ ہے. بتکلف کا معنی یہ کہ بھی آٹومیٹک تقویٰ نہیں آیا ہے, اس مجاہدے کے نتیجے میں تقوی کا نور دل میں داخل ہوگا, اور جب تقوی کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو گناہ اور ہمارے درمیان ایک حائل ہو جاتا ہے, پھر نافرمانی نہیں ہو سکتی, پھر بے تکلف تقوی آ جاتا ہے. شروع میں جد و جہد کر کے گناہ سے بچنا پڑتا ہے, بعد میں خود بخود ہی گناہوں سے بچنے والا بنے گا, اور شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ شاید یہ مجبوری ہے اور میں اگر یہ کام کر لوں تو کوئی حرج نہیں. نہیں, اتنی نفرت ہوتی ہے گناہ سے. تقوی اسی کا نام ہے, تقوی. تقوی کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو گناہوں سے اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ شدید سے شدید حالات میں بھی, جیسے ایک شخص ہے اسے پیشاب سے کتنی نفرت ہے, پاخانے سے کتنی نفرت ہے, تو پیشاب پاخانے سے نفرت ہے تو شدید سے شدید حالات میں بھی یہی چاہے گا کہ نہ میں اس کو منہ میں نہیں رکھ سکتا. کوئی پستول بھی سر پر رکھ کر کے کہے کہ کھاؤ اس کو, تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس سے بچ جاوے. اندر اندر دل دل سے اللہ سے دعا کرے گا اس موقع پر بھی. تو حقیقی تقوی جب نصیب ہو جاتا ہے تو شدید سے شدید حالات میں, قالت ہی تلک, دیکھو کتنی شدید حالت ہے. پتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہے, یہ میرے اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتی ہے اور جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. اس کے باوجود کہا کہ معاذ اللہ, معاذ اللہ, یعنی ایسے شدید حالات میں ایسا محسوس ہوا کہ سوائے اللہ کی پناہ کے بچنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو پاخانہ کسی کو کھانے کے لیے کہا جائے, سر کے اوپر پستول ہو, اس کو پتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں, تو اللہ سے کہے گا, یہ ایسا گیو اپ نہیں کر دے گا کہ نہیں اب کوئی شکل نہیں ہے تو میں یہ زنا کر لوں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگی. اور انہ ربی احسن مثوائی, اور پھر مراقبہ کیا. پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی, اس لیے کہ پیغمبر یہ جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے. پیغمبر کا توکل, پیغمبر کا ایمان اور یقین بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. تو کیا گناہ سے بچنا ہماری طرح نہیں کہ او میں تو بچ جاؤں گا, نہیں نہیں, معاذ اللہ. جب بھی گناہ کا موقع آئے, راستے میں چلتے چلتے بد نظری سے آپ بچ گئے, ایک مرتبہ بچ گئے, دوسری مرتبہ بچ گئے, تیسری مرتبہ, جتنی مرتبہ بھی بچ جائیں, لیکن جب بھی گناہ کا پہ سب سے پہلے معاذ اللہ کہو گے, اللہ آپ کی پناہ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتلایا, معاذ اللہ. اے اللہ تو پناہ عطا فرما دے, اے اللہ تو پناہ عطا فرما دے, اے اللہ تو پناہ عطا فرما دے. اور پھر جو ہے, پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احسانات کو سوچیں. انہ ربی احسن مثوائی, میرا پروردگار, اس نے مجھے یہ اچھا ٹھکانہ دیا. کہاں میں کنویں میں پڑا ہوا تھا, کہاں میں غلام بنا لیا گیا تھا, اور اب عزیز مصر کے محل میں مجھے پہنچا دیا ہے. اور جب اللہ تعالی شانہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا, تو جس نے میرے اوپر احسان کیا اس کی نافرمانی کرنا یہ وضع الشیء فی غیر محل ہی ہے. جو احسان کرے اس کی نافرمانی کی جاتی ہے یا فرما برداری؟ جو احسان کرے اس کی تو فرما برداری کی جاتی ہے, اس کی نافرمانی نہیں. احسان کرنے والے کی نافرمانی ظلم ہے اور ایک قاعدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, کہ انہ لا یفلح الظالمون, ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھ لیا آپ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے بچنے کی کا کیسا طریقہ ہم لوگوں کو قرآن نے بتلایا, کہ سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے, پھر مراقبہ کرے. پہلا مراقبہ یہ کہ اللہ نے میرے اوپر اتنا سارا احسان, اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی, ان آنکھوں سے میں بد نظری کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی, ان آنکھوں سے بد نظری کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے زبان عطا فرمائی, اس زبان سے نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور مراقبے کا دوسرا حصہ, اگر میں ان آنکھوں سے, اس زبان سے, ان کانوں سے, اس جسم سے, زندگی کے ان قیمتی لمحات سے جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں, اللہ کی نافرمانی کروں گا تو یہ ظلم ہوگا. اور ظلم کا قاعدہ یہ ہے کہ وقتی طور پر شاید مجھے لذت آ جائے, وقتی طور پر مجھے نفع ہو جائے, لیکن ظلم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی وہ خائب و خاسر ہوتا ہے, آخرت میں بھی خائب و خاسر ہوتا ہے. اور اللہ کی پناہ مانگنے اور اس مراقبے کے بعد تیسری چیز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کرے. واستبق الباب, واستبق الباب, دونوں دوڑے دروازے کی طرف. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو بالاستقلال دوڑے اور زلیخا ان کی وجہ سے دوڑی. زلیخا جو دوڑی ہو تو یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے زلیخا سے بچنے کے لیے, معصیت سے بچنے کے لیے. واستبق الباب, دروازے کی طرف دونوں دوڑے. تو جتنا ہو سکا اتنا کیا. یہ کھڑے کھڑے نہیں سوچا کہ یہ 500 یارڈ کے فاصلے پر جو دروازہ ہے وہ تو بند ہے, اس پر تو تالا لگا ہوا ہے, وہاں تک دوڑ کے بھی رکنا ہی ہے. بھائی نفس جب امارہ ہوتا ہے تو بہت سے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن نہیں, واستبق الباب, دوڑے. بس دیکھو اللہ کی پناہ مانگی, مراقبہ کیا, دوڑے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بچا لیا ان کو. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. یہ ہے انہ من عبادنا المخلصین. نفس بہت پاکیزہ تھا آپ کا, تو نفس پاکیزہ تھا تو یہ سب کچھ کر سکے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک ایسی چیز جس سے ہمیں نفرت ہو, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے خنزیر کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, شراب کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, بد نظری کی اتنی نفرت نہیں ہے ہمارے دلوں میں, فلموں کی اتنی نفرت نہیں ہے, موسیقی کی اتنی نفرت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی خنزیر کھانے کے لیے کہے تو کیا کیفیت ہماری ہو جائے گی. تو جب دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور دل میں تقوی کا نور آ جاتا ہے تو چھوٹی بڑی ہر معصیت کی اتنی ہی نفرت ہو جاتی ہے جتنی خنزیر کی نفرت ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کو خنزیر سے اتنی نفرت نہ ہو تو پھر پاخانے کو کھانے کو اگر کہا جائے کسی کو اور اس کو جتنی نفرت اس سے ہوتی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی نفرت ہو جاتی, اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو جاتی. اور جب نفرت ہوگی تو ہر ممکن کوشش کرے گا بچنے کی. ایسا نہیں کہ گیو اپ کر دے گا کہ ایئرپورٹ پر ہے نماز کیسے پڑھیں, کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی ہے چلو سٹی میں پڑھ لیتے ہیں. پڑھ تو لیتا ہے نماز, لیکن ایسی نماز جو ہوتی ہی نہیں ہے جیسے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے قیام کی حالت میں, بھی کرسی پہ پڑھ رہا ہے پھر بھی ہیلے بہانے سب. اور جب تزکیہ ہو جاتے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی, نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, پوری جماعت تھی, ساتھیوں نے وضو کیا سب نے, حضرت نے فرمایا کہ ابھی نماز پڑھ لو, تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ٹرین کا وقت تو انتظار نہیں کرے گا کہ نماز پڑھ لو. وضو کیا سب نے, نماز پڑھی اطمینان سے, لیکن ریل چلی نہیں گاڑی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہا. تو نماز چھوڑنا ان کے دلوں میں ایسی نفرت تھی اس سے, معاصی سے, کہ نہیں نہیں نماز پہلے پڑھ لو. اور بڑے خشوع خضوع سے اطمینان سے نماز پڑھی, ہماری طرح نہیں کہ چلتی ہوئی نماز, دوڑ بھاگ والی نماز کہ کہیں چلی نہ جاوے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے کام میں جو لگتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور اس میں 10-15-20-25 منٹ لگ گئی لیکن گاڑی نہیں چلی. یہ لوگ آرام سے سامان وامان لے کر گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی نے چلنا شروع کیا. خدام نے پوچھا کہ بھئی ہوا کیا, تو کہا کہ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا تھا, اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اب ٹھیک ہو گیا تو گاڑی چلی. یعنی یہ نماز جب تک ان کی پوری نہیں ہوئی اس وقت تک وہ گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہو سکا. چھوڑ نہیں سکتا آدمی اللہ کے حکم کو, اللہ کی فرما برداری. مگر اس درجے پر پہنچنے کے لیے ہمیں شروع شروع میں کیا کرنا پڑے گا؟ بتکلف, فوس کر کے اپنے آپ کو کمپیل کر کے, کتنا ہی کڑوا, یہ جو کڑواہٹ ہے یہ مٹھاس تک پہنچائے گی. کڑواہٹ مٹھاس تک پہنچاتی ہے. تو اگر ہم لوگ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پہنچے گی, جو حضرات اعتکاف میں 24 گھنٹے کے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, جو حضرات پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں لاتا ہے. مگر نیت بدلو. صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں عبادت کر کے ثواب پانے کے لیے آئے, نہیں, ہم اللہ کے گھر میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے, ہماری دل صاف ہو جائے, پیور ہو جائے, ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں, اور ہم ایسی زندگی گزارنے والے بن جائیں کہ ایک ایک پل سے اللہ خوش ہوتا ہو. جس جگہ پر, جس وقت, جس جذبے سے جو عمل کرنا چاہیے وہ کرنے والے ہم بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ اسے مانگو بھی کہ اللہ آپ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, اس زندگی میں ہمیں جہاں جہاں جانا ہے وہ آپ جانتے ہیں, تو جس وقت, جس جگہ پر, جس نیت کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ, جو عمل آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ آپ ہم سے کروائیے. تو بھائی سب سے اہم چیز یہ مجاہدہ ہے. اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا, تصوف پیری مریدی بیعت کیا ہے یہ, تو ہمارے بزرگان دین, ہمارے اکابر, ہمارے اکابرین دیوبند اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے جو بالکل اوپر سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ خلافت کی بیعت بھی تھی اور سلوک کی بیعت بھی تھی. تو یہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے, یہ جو سلسلہ آگے پھر چلا اور یہاں تک آیا, یہ جو پورا سلسلہ ہے اس میں جو تصوف ہے, اس میں جو یہ تزکیہ ہے, اس میں جو یہ پیری مریدی ہے, اس میں جو یہ بیعت ہے, یہ کوئی رسوم رواج کا نام نہیں ہے. اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اتباع شریعت, اس میں بدعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو, اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو, اگر تم کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو, لیکن اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں. اس کی زندگی میں بدعت ہے, اس کی زندگی میں معاصی ہے. متبع شریعت ہونا سب سے پہلی چیز پیر کے لیے, شیخ کے لیے متبع شریعت ہونا ضروری ہے. اور متبع شریعت تبھی ہوگا جب بدعتوں سے اجتناب کرے گا. تو ہمارے یہاں یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے, یہ بیعت کا سلسلہ ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ جب بیعت ہوتا ہے تو بیعت ہو کر کے مرید جو ہے وہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ کرتا ہے. وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, اور آپ کو گواہ بنا کر اللہ سے وعدہ کرتا ہوں. اب اس کے استحسان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی توبہ کرے اور توبہ بھی کرے کسی نیک آدمی کے سامنے اور اس کو گواہ بنائے, اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ شریعت مطہرہ کی پوری پوری پابندی کروں گا, اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے اس میں آپ جو رہنمائی کریں گے اس پر عمل کروں گا, اس لیے کہ میرا اعتقاد ہے کہ آپ شریعت مطہرہ کے عالم بھی ہیں اور پابند بھی ہیں, اور کہیں مجھ سے خطا ہو جائے گی اور میں شیطان اور نفس کو قابو نہیں کر سکوں گا تو آپ کی طرف رجوع کروں گا اور آپ جو مجھے کہیں گے اس پہ عمل کروں گا, اس لیے کہ مقصود میرا یہی ہے کہ میری زندگی میں 100% دین آ جائے. یہ ہے پیری مریدی. جیسے ایک شخص حافظ ہونا چاہتا ہے تو وہ کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے, کسی استاد کے پاس جاتا ہے کہ میں اب آپ کے یہاں آؤں گا اور آپ جیسے مجھے کہیں گے ویسے کروں گا تاکہ میں حافظ ہو جاؤں. کوئی عالم ہونا چاہتا ہے تو وہ درجہ علمیت میں داخلہ لے کر کہتا ہے کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے کروں گا. تو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں وہ جو کچھ کہے گا وہ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے پڑھانے کے علاوہ بھی آپ مجھے جو کہیں گے وہ میں کروں گا. آپ کہیں گے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا, نہیں. علم حاصل کرنے کے سلسلے میں, تو اسی طرح یہاں پر بھی اصلاح کے سلسلے میں, شریعت مطہرہ کی پابندی کے سلسلے میں آپ مجھ سے جو کچھ کہیں گے وہ میں کروں گا, یہ وہ وعدہ کرتا ہے. اور پھر شیخ کی طرف سے وعدہ یہ ہوتا ہے, تو یہ دونوں طرف کا وعدہ ہوتا ہے, تو یہ ایک معاہدہ ہے. شیخ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں میری استطاعت کی حد تک تمہاری دینی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں رکھوں گا, اور میں جہاں تم کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوگی میں بار بار کروں گا, جہاں مجھے نظر آئے گا کہ یہاں رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے, یہاں رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے, میں رہنمائی کروں گا. مجھے اگر ایسا لگے کہ نرمی سے کام ہوگا تو نرمی کروں گا, مجھے ایسا لگے سختی کی ضرورت ہے تو سختی کروں گا. اور تم جب بھی میری طرف رجوع کرو گے تو پوری خیر خواہی کے ساتھ تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری مدد کروں گا. یہ معاہدہ ہے. تو مقصد میرے بھائیوں, ہمارے یہاں پیری مریدی اور بیعت کا یہی ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے پابند بن جائیں, شریعت مطہرہ کے پابند بن جائیں. مریدوں کی تو یہ کوشش اور محنت ہونی ہی چاہیے, شیخ بھی آخری وقت تک اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ شریعت مطہرہ میری زندگی میں جتنی آ گئی ہے وہ باقی رہے, جو باقی ہے وہ آ جائے. وہ کبھی بھی اپنے کو کامل نہیں سمجھتا. شیخ کامل وہی ہوتا ہے جو اپنے کو کامل نہ سمجھے, اور وہ مریدوں کو اپنے لیے بائی سے برکت سمجھتا ہے کہ یہ آتے ہیں, یہ آتے ہیں, یہ طالبین محبت الہیہ ہیں, یہ حقیقی معنی میں اللہ کی محبت کے طالب ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کم سے کم طلب تو ہے. مشائخ یہ سمجھتے ہیں ان میں کم سے کم طلب تو ہے. حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی, بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کی بات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو انہوں نے عذر کرتے ہوئے یہی کہا کہ تم مجھ سے بہتر ہیں اس لیے کہ تمہارے اندر کم سے کم طلب تو ہے, میرے اندر تو طلب بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبین محبت الہیہ ہیں, ان میں کم سے کم طلب تو ہے, تو ان کی صحبت سے میرے اندر بھی طلب محبت الہیہ آ جائے گی, اور پھر جو ہے ان کی برکت سے اللہ تعالی شانہ میرے اوپر فضل و فیضان فرمائیں گے, اور ان کی وجہ سے میرے سامنے بھی کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو میرے سامنے میرے لیے مفید ہو. میں ان کے سامنے گفتگو کروں گا, ان کی برکت سے اللہ میرے قلب پر ایسی باتیں وارد کریں گے جو میرے لیے بھی مفید ہوں گی, ان کے احوال پڑھوں گا تو ان کے احوال سے میری اصلاح ہوگی. بعض مریدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے امراض لکھتے ہیں, ایسے ایسے امراض لکھتے ہیں جو شیخ اس پر مراقبہ کرتا ہے اور غور کرتا ہے کہ کہیں یہ مرض میرے اندر تو نہیں ہے, اس لیے کہ شیخ کو بھی فکر آخرت ہوتی ہے, بلکہ مریدوں سے زیادہ ہوتی ہے, اسے ہونی چاہیے مریدوں سے زیادہ. تو وہ پڑھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے کہیں میرے اندر تو یہ مرض نہیں, میرے اندر تو یہ مرض نہیں. اور مریدوں کے اچھے احوال پڑھ کر کے شیخ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ او ہو میرا مرید تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور میں صرف 500 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. میرا مرید تو تہجد میں اٹھ کے اتنی لمبی قرات والی تہجد پڑھتا ہے اور میری مختصر تہجد ہے. یہ مریدوں کو اپنے شیخ کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ان کا اللہ سے تعلق ہے, یہ مقامات ولایت طے کر چکے ہیں, وہ اپنی جگہ پر. لیکن شیخ خود بھی اپنے کو محتاج سمجھ کے چلتا رہتا ہے, آخری وقت تک یہ ہمیں محنت کرنی ہے. اصل چیز جو ہے وہ مجاہدہ ہے. تو ہمارے یہاں پیری مریدی میں یہی ہے کہ آدمی محنت کرے, محنت کرے, اور محنت میں مجاہدہ کرے, کوشش یہ کرے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, فرض کبھی نہ چھوٹے, واجب کبھی نہ چھوٹے, سنت موقعہ کبھی نہ چھوٹے, مکروہ تحریمی کا ارتکاب کبھی نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہو کہ سنتوں کا بھی اہتمام ہو, مستحبات کا بھی اہتمام ہو, نوافل کا بھی اہتمام ہو. یہ نفس پر جتنی زد پڑے گی اتنا ہی وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا, اتنی ہی اس کی تہذیب ہوتی چلی جائے گی, اور جتنی اس کی تہذیب ہوتی چلی جائے گی اتنی وہ ترقی کرے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے یہ جو مجاہدہ ہے, مجاہدہ اس کے لیے مجاہدہ, اصل تو مجاہدہ ہے. اب مجاہدہ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجاہدہ کے لیے مجاہدہ, مجاہدہ کو کنٹرول میں لانے کے لیے, مجاہدہ ہم کر سکیں, اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے ذکر اللہ کی کثرت, بہت زیادہ ہم ذکر کریں, بہت زیادہ ذکر کریں. اور دوسری چیز بری صحبت سے بچ کر نیک صحبت میں بیٹھنا. اور نیک صحبت کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ کہ عام مسلمانوں کی نیک صحبت, عام مسلمانوں میں جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں, شریعت مطہرہ کے پابند نظر آتے ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں, ان کی زندگیوں میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, تو ظاہر ہے کہ خود کرید کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, تو ایسے لوگوں کی صحبت. دوسرے درجے کی, یہ پہلے درجے کی ہے, دوسرے درجے کی یعنی اس سے اوپر والے درجے کی صحبت, وہ ہے اہل اللہ کی, بزرگان دین کی, وہ لوگ جنہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت میں رہ کر اپنی تربیت کرائی ہے اور ان بڑوں نے ان پر اعتماد کیا ہے اور انہیں اجازتیں دی ہیں, یہ زیادہ مفید ہے پہلی والی صحبت سے. اور جو اس کے اوپر والی صحبت ہے, اپنے شیخ کی صحبت, ایک مرید کے لیے سب سے زیادہ مفید اپنے شیخ کی صحبت. دوسرے نمبر پر دوسرے اہل اللہ کی, دوسرے مشائخ, دوسرے بزرگان دین کی. اور تیسرے نمبر پر عام مومنین میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کی. یہ 3 درجے ہیں صحبت صالح کے, ان میں سے جو بھی جس وقت میسر آ جائے اس سے فائدہ اٹھا لو. مگر ایک کام کبھی بھی مت کرو, وہ ہے بری صحبت. بری صحبت, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تمہیں اگر اچھی صحبت میسر نہیں آ رہی ہے تو کم سے کم بری صحبت سے تو بچو, بری صحبت سے تو بچو. اس کو میں اس طرح سمجھایا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نے دوا تجویز کی, آپ کسی دیہات میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں دوائیں میسر نہیں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا, لیکن ایک زمانہ تھا کہ گاؤں میں رہنے والے کے لیے دوا میسر نہیں ہوتی, گاڑی واڑی نہیں, چل کر 40 کلومیٹر تک جانا, وہاں سے دوائی لینا. تو ڈاکٹر نے دوائی تجویز کی اور پرہیز بھی تجویز کی کہ فنا چیز سے بچو اور یہ دوائی لو. تو اب دوا نہیں مل رہی ہے تو دوا تو کھا نہیں رہے ہیں, तो दवा का जो फायदा होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है और परहेज भी नहीं कर रहे हैं, तो डबल नुकसान है। तो अगर दवा मयसर नहीं आ रही है, कम से कम परहेज तो शुरू कर दो। तो हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर सोहबत सालेह मयसर नहीं है, जो कि दवा है, तो कम से कम उस जहर से तो बचना शुरू कर दो, बुरी सोहबत से तो बचना शुरू कर दो। और सोहबत साले के जो तीन दर्जे बयान किए, एक दर्जा ये कि अपने शेख हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि अगर किसी जगह पर तमाम मशाइख जमा हो जाए, जिनमें हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी हो, तो हम तो हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपनी तवज्जो रखेंगे, इसलिए कि हमें जो कुछ लेना है हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेना है। अपने शेख के बारे में तौहीद मतलब का मतलब माना यह लिखा है अरबाब तसव्वुफ ने और मुहक्किकीन हजरात ने, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह दीगर तमाम हजरात ने, कि तौहीद मतलब का माना यह है कि इंसान अपने शेख के बारे में यह एतिकाद रखे कि मुझे जो कुछ मिलेगा इनसे मिलेगा, मुझे जो फैज मिलेगा वो इनके जरिए मिलेगा, किसी और से नहीं। यहां तक के एतिकाद इतना होना चाहिए कि अगर हमें किसी और शेख की सोहबत में बैठने से नफा हो जाए तो हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे शेख ही की बरकत से यहां से फैज मुझे मिल रहा है, ये फैज मेरे शेख का है जो इस वास्ते से मुझे मिल रहा है। सबसे ज्यादा अपने शेख की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, और शेख के पास जब जाएं तो अजमत के साथ जाएं, मोहब्बत के साथ जाएं, अकीदत के साथ जाएं, अदब के साथ जाएं, एहतियाज के साथ जाएं और तलब लेकर जाएं। मोहब्बत भी हो, अजमत भी हो, अकीदत भी हो, अदब भी हो, मोहताज भी हो और तलब भी हो। ये तलब लेकर के जाएं लेकिन मोहताज बनकर, कि मैं बहुत मोहताज हूं, अगर मुझे अभी नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। और फिर अदब भी हो, अकीदत भी हो, मोहब्बत भी हो, अजमत भी हो, और इसके अलावा बाकी फिर दूसरे जो मशाइख हैं, शेख मां और बाप की हैसियत रखता है, और बाकी दूसरे जो मशाइख के हक्का हैं वो मामू और चचे की हैसियत रखते हैं, उनकी सोहबत में भी बैठ सकते हैं, उनसे भी इस्तिफादा कर सकते हैं, बशर्ते के तरीक जो है वो एक जैसा हो, वरना कभी कभी वो समझने में गलती हो सकती है। जैसे एक शख्स जो है वो एलोपैथिक दवाई ले रहा है और वो किसी दूसरे मुल्क में जाएगा जहां उसका डॉक्टर नहीं है, तो वो रुजू करेगा तो एलोपैथिक डॉक्टर की तरफ रुजू करेगा, होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ रुजू नहीं करेगा। तो तरीके इलाज मशाइख के अलग अलग हैं, तो ऐसा शेख मिल जाए जिसका तरीके इलाज अपने शेख के तरीके इलाज जैसा है, तो उसकी मजलिस में ऐसे कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा अगर ये सोहबत भी मयसर नहीं आती तो फिर आम मोमिनीन की सोहबत, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोग कहते हैं कि सोहबत साले मयसर नहीं, तो हजरत फरमाते थे कि अपनी मस्जिद के मौज़िन के साथ बैठा करो, इसलिए कि पांच वक्त की अजान कहता है और पांच वक्त की नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ता है, तुम्हारे लिए ही सोहबत साले। तो अच्छी सोहबत, किसी शेख से अपने आप को मरबूत करना, किसी को अपना शेख बनाना, बैअत होना, और बैअत होना इस्लाह की नीयत से, मुजाहदा आसान हो इस नीयत से, मुजाहदे में सहूलत मिले इस नीयत से, और फिर कसरत जिक्र, ज्यादा से ज्यादा कलमे तैयबा पढ़ो, तीसरा कलिमा पढ़ो, चौथा कलिमा पढ़ो, सुभान अल्लाह वबिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम पढ़ो, चलते चलते अल्लाह से बात करने की आदत डालो, दुआ करो चलते चलते भी कि अल्लाह दुकान में जा रहा हूं सौदा सलफ खरीदने के लिए, अल्लाह आसान फरमा दे, ये अल्लाह सही सौदा सही दामों में मुझे, ये भी जिक्र है, ये भी जिक्रुल्लाह है। मसनून दुआएं याद करो, मसनून दुआएं, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मिन फज़लिक, खाने से पहले बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। और शेख जो मामूलात बतलाए उस मामूलात पर अमल करना। شیخ جمعہ بولا. اور بہت سے لوگ جو ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا معنی ذکر کرنا, پیری مریدی کا معنی. میرے پاس بھی کچھ نوجوان آتے ہیں وہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں لیکن ماں منع کر رہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ امی جان کو کیا تکلیف ہے تمہارے مرید ہونے سے؟ تو کہتے ہیں کہ امی جان یہ کہتی ہے کہ وہ تو بہت وظیفے دیں گے اور پھر وہ وظیفے نہ پڑھ سکے نا تو آفت آتی ہے. یعنی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا معنی ذکر و اذکار کرنا ہے, ذکر و اذکار نہ کرے تو آفت آتی ہے. تو ذکر و اذکار تو مرید ہونے کے بعد بھی کرنا ہے اور مرید ہوئے بغیر بھی کرنا ہے, ذکر و اذکار تو کرنا ہی ہے. بیعت ہونا اس لیے ہے کہ ہم دین سیکھیں اور دین پر چلیں, اور دین پر چلنے میں جہاں مشکل معلوم ہو وہاں ہم اپنے شیخ سے مدد حاصل کریں. بس اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے. یعنی یوں سمجھو کہ مرید کو تو ایسا سمجھنا نہیں چاہیے, مرید کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے شیخ میرے مخدوم ہیں اور میں ان کا خادم ہوں. لیکن در حقیقت خادم شیخ ہوتا ہے. جیسے خدمت تو استاد کرتا ہے, استاد طالب علموں کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے, تو مخدوم شاگرد ہے اور استاد خادم ہے. تو یہاں پر بھی فی الحقیقت خادم جو ہے وہ شیخ ہوتا ہے, اس لیے کہ مرید کی جو بھی دینی ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرنے کی فکر میں وہ پڑ جاتا ہے. وہ دعائیں کرتا ہے, توجہ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, علاج بتلاتا ہے, فکر رکھتا ہے ان کی, خادم وہ ہے. اسی لیے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت خلافت کب دی جاتی ہے, خلافت کب دی جاتی ہے؟ تو کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خادم مرید جب شیخ کی خدمت میں اپنے آپ کو ایسا لگا دیتا ہے, ایسا لگا دیتا ہے کہ رات دن بس شیخ کی خدمت میں لگا رہتا ہے, یعنی شیخ کی منشا پہ چلتا ہے کہ شیخ کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے, اس وقت چائے کی ضرورت ہے, اس وقت کھانے کی ضرورت ہے, اس وقت آرام کی ضرورت ہے, اس کے مطابق چلتا ہے. کہتے ہیں وہ خدمت کرتے 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 شیخ دیکھ لیتا ہے کہ یہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے کہ اب اگر اس سے کوئی مرید بنے گا تو اس کی بھی یہ خدمت کر سکے گا, تب خلافت دی جاتی ہے کہ یہ خادم بن گیا ہے اب اور اپنے مرید کی بھی یہ خدمت کر سکے گا. مرید کی جس وقت جو بھی روحانی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پوری کرے گا, تب خلافت دی جاتی ہے. تو یہ جو پیری مریدی کے بارے میں بہت سارے رانگ نوشنز ہوتے ہیں کہ پیری مریدی کا مطلب یہ کہ شیخ کو کھلاتے رہو, پلاتے رہو, ہدایا تحائف دیتے رہو. ہمارے جو مشائخ کے حق کا ہے, ہمارا جو سلسلہ ہے, ہمارے سلاسل جو ہیں, ان میں اگر کوئی مرید شیخ پر دولت نچھاور کرتا رہتا ہے لیکن شیخ کی تعلیمات بھی عمل نہیں کرتا تو شیخ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس مرید سے خوش ہوتا ہے جو دیتا کچھ نہیں مگر تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے. اور شیخ یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے ہدایہ دیتا ہے یہ تو دنیا کی حد تک ہے, لیکن جو مرید میری تعلیمات پہ عمل کرتا ہے یہ مرید مجھے دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا, آخرت میں بھی نفع پہنچائے گا. اس لیے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. جو مشائخ حق کا ہیں وہ لینے کے لیے مرید نہیں کرتے لوگوں کو, دینے کے لیے مرید کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جو دولت دی ہے وہ تم ہم سے لو, ہمارے مشائخ نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے وہ تم ہم سے لو, ہم سے سیکھو. وہ اس لالچ میں نہیں ہوتے کہ جتنے میرے مرید بڑھ جائیں اتنے ہدایہ تحائف بڑھ جائیں گے, وہ دیتے ہیں لیتے ہیں. لینا دینا جو ایک سنت ہے وہ اپنی جگہ الگ بات ہے, لیکن اس میں وہ لالچ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھائی تھے اکبر علی, یہ اشرف علی اور وہ اکبر علی. تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں آپ کو اتنی رقم دے دیا کروں, اس لیے کہ آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور انکم آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. وہ بڑے صاحب مال تھے, تو کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو مہینے کی پہلی تاریخ میں ایک رقم دے دیا کروں, ایک مقرر کر دوں, بھائی بھائی کو مدد کرتے ہیں آپس میں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ نہیں, مجھے یہ منظور نہیں ہے. دیکھو یہ ہے بات, بھائی کو ہی مجھے یہ منظور نہیں ہے. تو بھائی صاحب نے یہ کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ دوسروں سے بھی تو ہدیہ لیتے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ دوسرے جس طرح ہدیہ دیتے ہیں اس طرح تم بھی دو, دوسرے جس طرح ہدیہ دیتے ہیں اس طرح تم بھی لو, اور شریعت مطہرہ کے قواعد کو سامنے رکھ کر اگر قبول کرنا ہوگا تو میں کر لیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے, میرے ہدیے میں میں نے بھی تو آپ کو کہا کہ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے تاریخ مقرر کر دی, انہوں نے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی ہے. تم نے رقم بھی فکس کی, انہوں نے کوئی رقم فکس نہیں کی. ان میں سے جس کے دل میں جب جی میں آتا ہے اور جو آتا ہے وہ لے کر کے آ جاتا ہے, کوئی پھل پیش کرتا ہے, کوئی روپیے پیش کرتا ہے, کوئی آنا دے جاتا ہے, کوئی 50 پیسے دے جاتا ہے, کوئی پورا روپیہ دے جاتا ہے, یہاں تک کہ استنجے کے لیے ڈھیلے بھی دے جاتے تھے. ایک صاحب آتے تھے دیہات سے تو پورا تھیلا بھر کر تھانہ بھون استنجے کے لیے ڈھیلے دے جاتے تھے. آج کل دنیا نے ترقی کی تو ٹیشو استعمال کرتے ہیں. ٹیشو ہماری شریعت جو ہے وہ پاکی ناپاکی کے مسائل بھی عجیب و غریب ہیں. آدمی جب استنجا کرتا ہے, استنجا کرنے کے بعد وہ جب پانی ڈال کر کے اپنے نجاست کی جگہوں کو دھوتا ہے اور وہاں نجاست ہوتی ہے تو اور زیادہ پھیلتی ہے اور دیر لگتی ہے اس کو صاف کرنے میں, پانی بھی زیادہ ضائع ہوتا ہے. تو پہلے ٹیشو کا دور نہیں تھا تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے ڈھیلے کو استعمال کرو. ڈھیلا خشک سوئل, اس کو چھوٹے چھوٹے ایسے ٹکڑے ہوتے تھے, ہم نے بھی بچپن میں دیکھے, مسجد میں بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے بیت الخلاء میں. تو پیشاب کی جگہ پر بھی پہلے اس سے جتنے قطرات نکلے اس میں لے لو پہلے, تاکہ ادھر ادھر زیادہ نجاست بھی نہ جاوے اور پانی بھی کم استعمال ہو. اسی طرح بڑے استنجے کے بعد بھی پہلے ڈھیلے سے ایسے گھما لو تاکہ جتنی نجاست ڈھیلے پر آ جائے اور اس کو پھینک دو, پھر تو پانی بھی کم استعمال ہوگا اور نجاست جب کم رہ جائے تو پھر دھونا آسان ہو جاتا ہے. جیسے لوگ کھانا کھانے کے بعد جو ہے پہلے ٹیشو استعمال کرتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں تو دھونا آسان ہو جاتا ہے, اب ٹیشو استعمال کرتے ہیں. تو پہلے زمانے میں ڈھیلے استعمال ہوتے تھے, تو دیہات میں ڈھیلے زیادہ مل جاتے ہیں کھیت وغیرہ میں, تو ایک پورا تھیلا بھر کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ڈھیلا لے آتے تھے استنجے کے لیے. مہینے میں شاید ایک آدھ دفعہ آتے ہوں گے. اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ جب ڈھیلا لے کر کے آتے تھے تو حکیم الامت بڑی خوشی سے اس کو قبول فرماتے تھے اور ان کے جانے کے بعد فرماتے تھے کہ بھائی اس شخص کے اخلاص میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ڈھیلا کوئی دکھانے کے لیے دے گا, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کہا اس شخص کے اخلاص میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے, یعنی حضرت اس کے ہدیے کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اگر مجھے کوئی 1000 پاؤنڈ دے تو اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید دکھانے کے لیے کیا ہو مجھے یا کسی اور کو, لیکن مجھے کوئی 50 پینی ہدیے میں دے دے کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, یا کسی ٹیشو پیپر میں 2 کھجور لپیٹ کر کے دے کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے اس اخلاص میں؟ ایک شخص 1000 پاؤنڈ کا چندہ دیتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اخلاص نہیں ہے, اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دکھانے کے لیے, لیکن ایک شخص 50 پینی چندہ دے جاتا ہے, اخلاص میں جو برکت ہے میرے بھائی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ جب جی چاہتا ہے جو جی چاہتا ہے دیتے ہیں, پھر میں شرعی قاعدوں کو سامنے رکھ کر اگر قبول کرنا ہوتا ہے تو قبول کر لیتا ہوں, منع کرنا ہے تو منع کر دیتا ہوں. اس لیے کہ ہر ہدیہ لینے کا نہیں ہوتا, کبھی انکار بھی کرنا پڑتا ہے, اس کے بھی آداب ہیں, اس کے بھی قوانین ہیں. اور رہی بات تمہاری کہ تم نے قیمت بھی مقرر, رقم بھی مقرر کر لی اور تاریخ بھی, اب اس میں میرے لیے بھی نقصان ہے, تمہارے لیے بھی نقصان ہے, ان کے لیے کوئی نقصان نہیں جو جب جی چاہے دے جائے. میرے لیے تو نقصان یہ ہوگا کہ میرا دل دماغ جو ہے پہلی تاریخ کے انتظار میں رہے گا. تو کہا میرا دل آکیوپائڈ ہوگا, مائنڈ بھی آکیوپائڈ ہوگا کہ پہلی تاریخ اب آ رہی ہے, 10 دن کے بعد فرسٹ ہے اور مجھے ملنے والا ہے. کہا میرا یہ نقصان ہوگا, میرا یہ نقصان ہوگا. تمہارا نقصان یہ ہوگا, تمہارا ہاں. پھر آگے دوسری بات, پہلے تو پہلی تاریخ سے پہلے میرا دل اس میں اٹکا رہے گا, اور کسی مجبوری کی وجہ سے, مشغولی کی وجہ سے پہلی تاریخ کو اگر تم نے وہ ہدیہ مجھے نہیں دیا, اس کے بعد بھی اٹکا رہے گا کہ ابھی تک آیا نہیں ہے, ابھی تک آیا نہیں. ہیومن نیچر ہے, یہ کوئی مال کی محبت کی بات نہیں. تو کہا میں اپنے دل دماغ کو کسی دنیاوی چیز میں مشغول رکھنا نہیں چاہتا, یہ تو میرا نقصان ہوگا. تمہارا نقصان یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ تم میرے ساتھ کمٹ کر لوگے کہ پہلی تاریخ کو اتنی رقم میں دوں گا, تو تمہارے مالی سرکمسٹانسز اور حالات جو کچھ بھی ہوں گے شرم آئے گی تم کو نہ دینے میں. اور جو آدمی اپنے آپ کو کمپیل کر کے ہدیہ دیتا ہے, شریعت اسے پسند نہیں کرتی, تو تمہیں مجبوراً. اور اگر بہت حالات تمہارے خراب ہو گئی اور نہ دے سکے, ایک تو یہ کہ کمپیل کر کے دیں گے نہ چاہنے کے بعد, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد تمہاری رائے بدل جائے, پھر بھی دینا پڑے گا کہ یار بھائی کو اب منع کیسے کریں. اور اگر حالات بہت ہی شدید ہو گئے اور تم مجھے نہ دے سکے, تو تم میرے پاس آنا بند کر دو گے, اس لیے کہ تمہیں آنکھ سے آنکھ ملانے میں حیا آئے گی, دیکھو تمہارا بھی نقصان ہے. یہ ہمارے اکابر کی یہ تما نہیں تھی. ہمارے اکابر کسی کے مال وغیرہ کو تما کی نظر سے دیکھتے نہیں تھے, تما نہیں لیتے اس لیے تھے کہ شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ ہے کہ بھئی کوئی ہدیہ دے اور اس میں کوئی مفسدہ, کوئی برائی, کوئی مضرت نظر نہ آئے تو لے لینا چاہیے. تو تما نہیں کرتے, اور بغیر تما کے, بغیر مفسدہ کے آئے تو منع نہیں کرتے, اور جب آ جائے اور ضرورت نہ ہو تو پھر جمع نہیں کرتے, آگے خرچ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے, تما نہیں کرتے, منع نہیں کرتے, جمع نہیں کرتے. ان کے ذریعے پتہ نہیں کتنے طلبہ کی مدد ہو جاتی ہے, کتنے غریب مریدوں کی مدد ہو جاتی ہے, کتنے اداروں کی مدد ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی, تو ان کی وفات کے بعد ان کے جو حالات چھپے, ان حالات میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ جب سعودی عرب جاتے تھے تو ایک ہی امیر آدمی حضرت کو 1,00,000 ریال ہدیے میں دیتا تھا. اب انڈیا پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ سعودی عرب کی کرنسی سے چھوٹی ہے, تو 1,00,000 ریال کے پتہ نہیں انڈیا میں کتنے بنتے ہوں گے, 10 لاکھ. تو 1,00,000 ریال, تو حضرت جو ہے وہ 1,00,000 ریال جب ملتے تھے, ہر سفر میں معمول تھا اخیر میں کہ وہ رئیس آدمی آتا تھا وہاں سعودی عرب کا رہنے والا, اور حضرت کو 1,00,000 ریال ہدیے میں دیتا تھا. حالات میں یہ چھپا ہے, اور ان کے بہت قریب کے لوگوں نے, جنہوں نے مشاہدہ کیا, جنہوں نے یہ حضرت کے لیے کام کیا, انہوں نے یہ بتایا. تو کہتے ہیں حضرت ایک ہاتھ سے لیتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے دے دیتے تھے اپنے خادم کو, اور کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں جو قرآن پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان میں تقسیم کر دو. یہ ضرورت کا لے لیا, باقی دے دیا, بھائی ضرورت نہیں ہمیں دے دیا. تو تما نہیں کرتے, لالچ نہیں رکھتے, مالدار سے بھی محبت رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں تو دین کی خاطر, کہ اس کو ہم سے کچھ دین مل جاوے, اس سے ہمیں کچھ دینی نفع ہو جاوے, دونوں طرف سے نفع ہوتا ہے. پیسے کے لیے نہیں, پیسے نہیں, تما نہیں کرتے, لالچ نہیں. اور اگر کوئی دیتا ہے اور اس میں کوئی مفسدہ نہیں ہے, کوئی اخلاص کے ساتھ آپ کو ہدیہ دے, آپ کو کچھ نظر نہیں آتا نقصان, تو اس کو رد کرنا یہ تکبر ہے, اس لیے لینا پڑتا ہے, منع نہیں کرتے. اور لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی مجھے اس کی ضرورت نہیں, تو جمع نہیں کرتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیری مریدی جو ہماری ہے وہ یہی ہے, دین سیکھنا سکھانا, دین دینا لینا. تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے مشائخ سے برابر مربوط کرو, جو مشائخ سے بیعت نہیں ہے انہیں اچھا شیخ ڈھونڈ کر کے بیعت ہو جانا چاہیے, اور بیعت ہو کر کے پھر شیخ کی سرپرستی میں ذکر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے, اور ذکر اللہ کی کثرت شیخ کی صحبت کے ساتھ, ان دونوں کے ساتھ آگے پھر چاہیے کہ مجاہدہ کرے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرے. اسی سے انشاءاللہ ہر قسم کی ترقی ہوگی. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت فرماتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا, کیا ہے وہ؟ کہ جب نفس اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے میں سستی کرے تو نفس کو مجبور کرنا, یہ ہے تصوف. نفس اللہ تعالی شانہ کی اطاعت میں سستی کرے, کسی حکم کو پورا کرنے میں سستی کرے تو نفس کو مجبور کرنا اس حکم کو پورا کرنے میں, جی کسی طاعت میں سستی کرے تو اس کو مجبور کر کے اس طاعت پہ لانا, اور کسی گناہ سے بچنے میں سستی کرے تو مجبور کر کے اس گناہ سے بچانا. حضرت فرماتے تھے کہ اسی کا نام تصوف ہے, اسی کا نام مجاہدہ ہے, اسی کا نام تصوف ہے, اسی کا نام مجاہدہ ہے, اور اسی سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. اللہ کا تعلق اسی سے نصیب ہوتا ہے, تزکیہ اسی سے نصیب ہوتا ہے, تقوی اسی سے آتا ہے, اسی سے تزکیہ اسی سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے, اور اسی سے پھر اس پر اگر کوئی چلتا رہے تو اسی سے تعلق مع اللہ کا بقا ہے, اور اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہے. اگر کسی کو یہ دولت نصیب ہو جائے پھر اسے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب خلافت ملی اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد, ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا, اب اسے بڑھانا تمہارا کام ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہونا تھا, اس کے بعد پھر میں مر مٹا میں, یعنی اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیا اپنے آپ کو. پتہ نہیں کتنے مقامات بلند ہوئے ہوں گے اور کتنے مقامات طے کیے ہوں گے ولایت کے. تو ہمیں بھی بھائی یہ تزکیہ کے لیے, اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے, یہ کیجولی کیجولی آرام آرام سے چلتے ہیں یہ نہیں, اپنی اصلاح کے لیے مٹا دینا چاہیے, مر مٹنا چاہیے ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.